لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
اللہ کے ولی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی حضرت گناہ مجھ سے بہت ہوتے ہیں آپ مجھے نصیحت فرمائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہ کا ارادہ ہو جائے کیا مجھے گناہ کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی روزی مت کھا. اس نے اس کے حضرت آپ کیسی بات فرما رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رازق وہی ہے روزی وہی دیتا ہے تو میں اس کی روزی اگر نہیں کھاؤں گا تو کیا کھاؤں گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نا کتنی بری بات ہے کہ جس آقا کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانی بھی کیے جاؤ. میں دوسری بات کہ جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے کہ مجھے گناہ کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے ملک سے باہر نکل جاؤ. میں عرض کیا کہ حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے تمام مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے جدھر جاؤ اللہ ہی کا ملک ہے تو اللہ کے ملک سے تو باہر نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں تو ہر چیز کا مالک ہے خالق ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نا کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے ملک میں رہو بھی اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو. پھر فرمایا تیسری بات کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے کہ گناہ کر ڈالنا ہے تو کر ڈالو مگر اپنے آپ کو اتنا چھپا لو ایسا چھپ کے گناہ کرو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہ سکے. اس نے حیرت کیا کہ حضور یہ کیوں کر ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو سمیع و بصیر ہے وہ تو دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے آخر ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں میں گناہ کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے نہ دیکھ پائے تو نہیں ہو سکے گا. ارشاد فرمایا کہ دیکھو نا پھر کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمیع و بصیر تسلیم بھی کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور تو گناہ کیے جا رہا ہے. عجیب و غریب بات ہے. مزید چوتھا ارشاد آپ نے فرمایا کہ جب سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام والسلام تیری روح قبض کرنے کے لیے آپ پہنچے تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں توبہ کروں. اس نے کہا کہ حضور میری کیا وقت میری سنے کو جب موت کا وقت مقرر ہے مجھے تو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی اور میری روح قبض کر لی جائے گی. ارشاد فرمایا کہ جب تم خود جانتے ہو کہ تم بے اختیار ہو تم توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو وقت جو تمہارے پاس ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف آوری سے پہلے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ نمبر پانچ ہے گناہ کرنے والے، جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور تمہارے پاس منکر نکیر قبر کے فرشتے جو سوال کریں گے وہ تشریف لے آئے، وہ منکر نکیر کو قبر میں سے ہٹا دینا۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا فرما رہے، کہاں منکر نکیر اور کہاں میرے ایسا کمزور اور ناتوان بندہ، میں منکر نکیر کو کیسے ہٹا سکوں گا، مجھ میں اس کی طاقت نہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم منکر نکیر کو ہٹا نہیں سکتے ہو تو پھر ان کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ نمبر چھ، جب قیامت کے روز گناہگاروں اور مجرموں کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو دوزخ میں لے جاؤ، اس وقت اکڑ کے کھڑے ہو جانا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے عرض کیا تیری وہاں کون سنے گا، مجھے تو وہ گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اس کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، ملک الموت سے توبہ کی مہلت بھی نہیں مانگ سکتے، منکر نکیر سے پیچھا بھی نہیں چھڑا سکتے، اور جہنم کے عذاب کا حکم اگر ہو جائے تو ٹال نہیں سکتے، تو پھر ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے تمہیں گناہ کرنے کی؟ گناہوں کو ہی چھوڑ دو تاکہ جان چھوٹ جائے۔ تو اس شخص پر اللہ کے اس ولی سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ کی ان عارفانہ باتوں کا بڑا اثر ہوا اور زار و قطار کو رونے لگا، یہاں تک کہ اس کے دل کی سیاہی دور ہو گئی، اور اسی وقت اس نے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر دی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ ابھی جو کچھ میں نے عرض کیا، اب ان کو اگر ہم رسمی طور پہ سنیں اور روٹین وائز جو آئے اور پھر وہ واز سنا بڑا مزہ آیا یا نہیں مزہ آیا اور مطلب اٹھ کر چل دیے، ان باتوں کو دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ اگرچہ شیطان اس وقت بھرپور طریقے پر اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس کو تپکی دے کر جھونکا لگا دو رات کافی ہو چکی، اس کو پیشاب لگوا دو، اگلے کو کان پکڑ کے جمعہ میں بھیج دو تاکہ وہ آگے جگہ تلاش کرتا رہے، نہ وہ سنے اور یہ ادھر ادھر دیکھے اور بات نہ سن سکے، اس کے ہاتھ چٹائی پر لے جاؤ اور چٹائی کے تنکے ہی نوچتا رہے، سمجھے، اس کو ادھر پہنچا دو ہے نا کہ وہ اپنے خیالات میں گم ہو جائے، اس کو ادھر ذرا دکھاؤ کہ یہ مرکز بنا ہوا کیسا، اس کی چھتوں کو گھومتا رہے، سبز بتیوں کو تاکتا رہے، پنکھوں پر غور کرتا رہے کہ یہ تو چل نہیں رہے، نہیں موسم بھی بدلی ہے، یعنی اس کو مطلب کھیل کود میں لگا دو تاکہ یہ ایسی باتیں سن ہی نہ سکے جس سے مطلب گناہوں کو چھوڑ بیٹھے اور جنت میں چلا جائے۔ سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ نے چھ مدنی پھول بڑے پیارے پیارے پیش کیے، چھ عبرت کے موتی آپ نے بڑے بہترین عطا فرمائے۔ پہلی بات آپ نے ارشاد یہ فرمائی، سکتے کہ گناہ ٹھیک ہے کرنا ہے تو کرو، مگر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس نے یہی عرض کیا کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کا رزق کھانا چھوڑ دوں، وہی تو رزاق ہے، وہی تو رازق ہے، دیتا وہی روزی، تو آپ نے چتر نہیں، جب اس کی روزی کھاتے ہو اور پھر اس کی نافرمانی کرتے ہو، یہ کتنی عجیب سی بات۔ اب ہم اس کو دنیاوی مثال اس کی سوچیں، کیونکہ ہم اللہ کی روزی کھاتے ہیں اور پھر بھی اس کی نافرمانی کر ہی رہے ہیں۔ اب اپنے طور پر ہم سوچیں کہ ہم اگر کسی کو کچھ کھلائیں، اگرچہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، اگرچہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر اسی میں سے ہم کسی کو کھلائیں تو ہم اس سے کتنا سخت سلوک کرتے ہیں۔ جیسے مثلاً ہماری دکان ہے، دکان پر کوئی ہمارے کام کرتا ہے تو ہماری یہ مکمل طور پر کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ہم پوری پوری ڈیوٹی لیں، ایک اتنا دیر سے آیا، 1500 روپے تنخواہ دیتا ہوں 1500، اور یہ 10 بجے چلا آ رہا ہے جبکہ مطلب 8:30 بجے تجھے آنا چاہیے، ڈیڑھ گھنٹہ تو لیٹ کیا، اگر آئندہ کبھی تاخیر کر دی تو پوری دیہڑی کاٹ دوں اور دو گالیاں بھی اس کو دے دوں، اگر زیادہ کمزور ہے تو تھپڑ بھی رکھ دیا اس کو، غریب ہے بالکل، مسکین ہے، اور فل نہیں ہے، یعنی بعض گھٹیا قسم کے کام کاج جو ہوتے ہیں، زیادہ تر گھٹیا قسم کے کام کاج جو ہوتے ہیں ہمارے، تو اس میں سیٹ ہوتے ہیں، دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتے ہیں، نوکروں کو لڑکے بالے بےچارے کام کرتے ہوتے غریبوں کے مارتے بھی، تو یہ ڈیوٹی پوری لیتے ہیں، نہیں نہیں ڈیوٹی سے زیادہ کام ہے، جمعے کی چھٹی ہوتی ہے لیکن جمعے کو ہی بلاتے رہتے ہیں، آپ کو بھی کام لیتے ہیں، چھٹی کا آفیشلی ٹائم پہلے 6 بجے 8-9 بجے تک کام لیتے ہیں۔ یعنی دنیاوی طور پر آپ دیکھیے کہ بندہ اگر کسی کو اپنے پاس نوکری رکھتا ہے اور اس کو تنخواہ دیتا ہے، کچھ دیتا ہے، تو پورا پورا کام لیتا ہے بلکہ زیادہ کام لیتا ہے، یہ کتنی بے وفائی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم روزی کھائیں اور پھر اس کی ڈیوٹی پوری نہ دیں، اس نے ہمارے ذمے 5 نمازوں کی ڈیوٹی لگائی وہ ڈیوٹی بھی نہ دیں، رمضان میں روزہ رکھنے کی ڈیوٹی لگائی وہ بھی نہ دے. اس نے مال دیا اور فرما دیا کہ جب صاحب حساب ہو جاؤ ان شرائط کے ساتھ تو میرے ہی دیے میں سے صرف 40واں میری راہ میں دے دیا, 100 پر 2.5 روپے ہی دے دیا اور فلا 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 کام مت کرو کہ یہ مطلب مجھے پسند نہیں ہے, میری نافرمانی ذرا بر گناہ کیے جاتے. کتنی حیرت کی بات کہ اسی کی روزی کھا رہے ہیں اور اسی کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں. دوسری یہ ارشاد فرمائی کہ جب گناہ کرنا ہو تو اس کے ملک سے باہر چلے جاؤ, یہ ظاہر ممکن نہیں ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ ہم اگر کسی کے گھر مہمان ہو جائیں تو اخلاقی طور پر مروت کے حساب سے بھی ہم اس کے گھر کا خیال رکھیں گے, اس کے گھر میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیں گے. اگر کوئی ہم سے نقصان اس کے گھر کا ہو بھی گیا تو ضمیر ملامت کرے گا کہ یار بیچارے کا اتنا احسان ہے کہ ہم کو مطلب اس نے مہمان ٹھہرایا تو رکھا اور ہم سے یہ نقصان ہو گیا, اس کا گلاس ہم نے توڑ دیا, کپڑے ہم نے گندے کر دیے. ہم کو احساس ہوتا ہے یار جس کے گھر میں رہو اسی کو نقصان پہنچاؤ, نہیں نہیں تو اخلاقی طور پر یہ بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. تو اب یہاں غور فرمائیں کہ خالق و مالک کے ملک میں رہیں اور پھر اسی کی نافرمانی کریں, کتنا مطلب عجیب سا فعل ہے اور غربت کے بھی کتنا خلاف ہے. نمبر 3 کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ نہ سکے. ظاہر ایسی بھی کوئی جگہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہر وقت ہر شے کو دیکھ رہا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شے اس سے پوشیدہ ہو ہی نہیں سکتی, دن ہر وقت ہر شے کو وہ ملاحظہ فرما رہا ہے. تو کاش یہ احساس ہمارے اندر جم جائے گناہ کرتے وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. بغداد محلہ میں ایک بدمعاش نے ایک عورت کو پکڑ لیا اور کو چھری نکال لی, لوگ دور دور سے تماشا دیکھ رہے تھے, کسی ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ اس عورت کو اس بدمعاش کے چنگل سے آزاد کرائیں. کہ اتنے میں ایک بزرگ صورت شخص وہاں سے گزرے اور فوراً اس بدمعاش کی طرف پہنچ گئے اور اس بدمعاش کے کان میں کچھ کہا, نتیجتاً اس بدمعاش پر ایک دم لرزہ طاری ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا, اس کا خنجر ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ عورت جو تھی وہ بھاگ نکلی. لوگ سب حیران, یہ آنن فنن کیا ہو گیا؟ جب اس شخص کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر تم کو یہ کیا ہو گیا کہ اچانک تم بے ہوش ہو گئے؟ اس نے بولا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ شخص کون تھا جس نے مجھے کان میں کہا؟ تو کسی نے مطلب بتایا کہ یہ تو اپنے دور کے زمانے کے ولی حضرت بشر آپ ہی تھے رضی اللہ. اچھا یہ تھے زبان میں اثر ان کی, انہوں نے میرے کان میں کہا کہ تیرے اس فعل کو خدا دیکھ رہا ہے اور بس مجھ پر بجلی گری اور میں ایک دم خوف خدا سے کانپ گیا. مجھے ایک دم احساس پیدا ہوا کہ میں ایسا بے شرم اور بے غیرت ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بے حیائی کا کام کر رہا ہوں ایک عورت کے ساتھ اس طرح ظلم کرنے لگا. بس مجھے اس احساس نے تڑپا کر گرا دیا اور میں بے ہوش ہوں. آئے اب نے کیا کہ میرے گناہ کو میرے رب نے دیکھ لیا اور اب اس اللہ کے ولی کے سامنے میں کیسے پیش ہوں کہ جس نے مجھے اس گناہ کو کرتے دیکھ لیا. اس کو بخار چڑھ گیا اور غالب ہفتے کے اندر اس نے دم توڑ دیا. واقعی سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی احساس پکڑ لے اپنے دل پر یہ بات لے لے گناہ کرتے وقت کہ میں یہ گناہ جو کر رہا ہوں مجھے میرا پالنے والا دیکھ رہا ہے, میرا پروردگار مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے, جھوٹ بولتے وقت فوراً احساس ہو جائے کہ میں جھوٹ بول کر اس کو تو دھوکہ دے رہا ہوں, یہ تو مجھے سچ سمجھ رہا ہے کہ میں سچا ہوں لیکن جھوٹ بول رہا ہوں, بندے کو تو پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ احساس پیدا ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ سے بچ جائے. گالی نکالتے وقت احساس پیدا ہو جائے کہ میں یہ گالی نکال رہا ہوں مجھے رب دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے, تاکہ سنتے ہوئے گالی اگر اس کو احساس ہو جائے وہ گالی سے باز آ جائے. میں بدنگاہی کر رہا ہوں اس کو نہیں پتا کہ میں بدنگاہی کر رہا ہوں, اس کے ساتھ بدنگاہی کر رہا ہوں اس کو نہیں پتا, لوگوں کو بھی کیا پتا, لیکن رب تو میرے دل کے حالات کو جانتا ہے. یہ میں کہتا میں غیرت ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں یہ بے حیائی کا کام کر رہا ہوں, بے شرمی کا کام کر رہا ہوں, تو دیکھ رہا ہے. اور کل اگر اس نے قیامت کے روز پوچھا تو میرے پاس کیا جواب اور میں کس طرح اپنے آپ کو اس کے قہر و غضب سے بچا سکوں گا, یہ پتا ہوتے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور میں یہ گناہ کر رہا ہوں. اس بات کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا نفسیاتی اثر زیادہ قبول کرتے ہیں اور چونکہ اللہ تعالی ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اس سے مطلب اپنے اندر ڈر کم پاتے, ورنہ بظاہر لوگوں سے بڑا ہم کو ڈر لگتا ہے. مثلا سگریٹ مزے سے پی رہے اور ہماری مسجد کے امام صاحب سامنے سے گزرتے ہیں تو فوراً سگریٹ چھپا لیتے ہیں, کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ رومال نکالا یا ٹوپی نکالی سر پہ اوڑھ لیتے, آواز کی نہیں نکلتی پیر صاحب کے آگے اور فوراً ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بات بات کر کے حضور آپ کے سامنے میں کیسے جھوٹ. یعنی یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کے دیکھتے جھوٹ بولنا گوارا ہے، اللہ کے سنتے گالی دینا گوارا ہے، اللہ کے دیکھتے ظلم کرنا گوارا ہے، بے حیائی کرنا گوارا ہے، حرام روزی کمانا گوارا ہے، رشوت و سود کا لین دین کرنا گوارا ہے، ماں باپ کو ستانا گوارا ہے، لیکن بندے سے اتنا مطلب اثر ہے ہمارے ذہن پر کہ اس کے سامنے ہماری آواز نہیں نکلتی. اگر بندہ کوئی روبدار ہے یا اپنا پیر ہے تو ہم اس سے اتنا ڈرتے ہیں اور اس کے سامنے مطلب آواز بلند نہیں کرتے اور خوشی اور خضوع رہتا ہے. اے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اتنی حیبت ہم پر قائم ہو جائے کہ ہر وقت ہم پر خوشی اور خضوع طاری رہے، ہر وقت اس کا خوف غالب رہے. اور جس طرح پیر صاحب کے سامنے ہم ننگے سر جانا پسند نہیں کرتے، پیر صاحب کے سامنے مباح کام بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، کم از کم اے کاش اللہ تعالیٰ چونکہ دیکھ رہا ہے ہم گناہ چھوڑنا سیکھ، بے حیائی کے کام چھوڑنا. اے کاش. نمبر چار، نئے گناہ کرنے والے جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ان سے کہہ دو کہ تھوڑی سی مہلت دے دو، میں توبہ کر لوں. ظاہر ہے کہ وہ مہلت تو دیں گے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ابھی سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ جب پتا ہے وہ مہلت نہیں دیں گے تو آخر کس مرتے پر، آخر کس امید پر گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو اور توبہ کی طرف نہیں آتے؟ تو توبہ کا معنی بھی سن لیں. ہم لوگ جو توبہ کرتے ہیں وہ تو یہ کہ مسکراہٹ بھی لبوں پر ہے، کبھی ہنسی کے فوارے بھی ابل رہے ہیں اور گال پر چپت مار رہے ہیں، توبہ توبہ کی کی بھی کر رہے ہیں. نہیں نہیں، یہ توبہ نہیں ہے بابا، یہ تو رسم توبہ ہے، یوں کرتے ہیں لوگ گال پہ ہاتھ مارتے ہیں تو رسم ہے، یہ توبہ نہیں ہے بابا. حدیث شریف میں فرمایا الندام توبۃ، ندام توبہ ہے، شرمندگی توبہ ہے. گناہ کرے، اگر گناہ کیا ہے تو اس کو گناہ سمجھا اور لرزا، شرم آئی کہ وہ یہ میں نے کیا کر، اللہ سے شرمایا، یہ شرمانا توبہ. آپ کسی کو تھپڑ مار دو کس کے اور اس کو ہنس ہنس کے سوری سوری کرتے رہو تو وہ تھوڑی ندامت. اگر آپ کے چہرے پر آئی، ہاتھ آپ نے باندھے، پیر اس کے پکڑے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے کہ بھائی غصے میں چپت تو مار دیے، اب جس طرح چاہو تم بدلہ لے لو میں حاضر، تو پھر اس کا دل پگھلے گا نا. اب چپت مار دی کس کے اس کو اور پھر وہ ہنستے ہوئے سوری سوری کر رہے ہو تو یہ تھوڑی مانے گا. اگر وہ آپ کے روب کی وجہ سے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کہہ بھی گیا تو کبھی بھی اس کا دل آپ سے مطمئن نہیں ہو سکتا. تو گناہ سے توبہ کرنے کے بھی یہی معنی ہے کہ شرمندگی ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مسمم بھی ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. اس کو توبہ کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ گناہ میں نے کیا کیوں، اس کی شرمندگی، اور دوسری بات کہ اب یہ گناہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا، اس کا دل میں عزم ہو. زبان پر ہونا کافی نہیں، دل میں عزم ہو کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا. اب یہ کہ بلا ناغا شیو بناتا ہے کیونکہ حرام فعل ہے، کچھ چپتی مارتا چلا جاتا ہے، توبہ کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ بھی نیت ہے کل بھی داڑھی منڈا ہوگا، یہ حرام فیل کروں گا، یہودیوں جیسی صورتیں تو بناؤں گا، اس گناہ سے یہ توبہ تو نہیں. توبہ تو اس صورت میں ہے جو وہ آج تک یہودیوں جیسی صورت بنائی. پہلی بار حدیث شریف سن لی چلو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے کہ مونچھیں چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معاف رکھو، یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنا. جوش آ گیا، دل بے قرار ہو گیا، نہیں 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 اب ایسی بھول نہیں کروں گا، یہ معاف کر، اور دل بالکل 17 آنے گواہی دے رہا ہے کہ اب تو میری داڑھی شروع ہو گئی. تو یہ کہلائے گی توبہ، یہ کہلائے گی توبہ. اسی طرح دوسرے گناہوں پر مطلب ہے کہ اس کو قیاس کریں کہ گناہ سے توبہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ گناہ پر نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم دل میں ہو چکا کہ اب یہ گناہ میں نے نہیں کرنا، نہیں کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں توبہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توبت النصوح یعنی باقی رہنے والی توبہ نصیب، تو ذہ نصیب توبہ کی سچی توفیق یہ بھی تھی. نماز نہیں پڑھتے، اب اس کی میں نے توبہ کرنی ہے، دل کانپا یا اللہ آج تک نمازیں نہیں پڑھی، دل میں ہے کہ اب نماز کوئی چھوڑنی نہیں ہے میں نے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر سچی توبہ کر لی تو جتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ معاف تو نہیں ہوں گی، نمازیں تو معاف، نہیں تو قرضہ ہے، پڑھنی پڑھنی ہے. ورنہ اگر کسی نے نماز قضا کی اور توبہ نہیں کی، میں بعض نمازی ہیں بلا ناگا فجر قضا کرتے، فجر قضا کر دیتے، دو تین نمازیں قضا کر دیتے، فرصت ملی تو پڑھ لیتے ہیں، اس قضا کو یہ بالکل عیب نہیں سمجھتے، آخر کو عیب نہیں سمجھتے. جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں ان کو بھی یہ شعور نہیں ہے نماز قضا ہو گئی، لال بتی جل گئی، مسجدوں میں جلتی ہے ہمارے طلوع آفتاب کے وقت، کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی حسرت نہیں، مزے سے بیٹھے ہوئے بتی بجھی تو سمجھے گا پڑھ لیا، قضا ہو چکی نماز. اب اگر نماز قضا ہو گئی تو بات یہ رویا دھویا یا اللہ معاف کر دے میری بھول ہو گئی، میری بدبختی غالب آئی، میں نے بھول کر لی، میری نماز قضا ہو گئی، کاروبار میں ایسا مشغول ہو گیا، شیطان نے مجھے بھیکا دیا، تو میں نماز قضا کر بیٹھا، یا اللہ مجھے معاف، توبہ تھی. تو دل میں یہ عہد بھی ہے کہ آج تو قضا ہو گئی، آئندہ نہیں ہونے دوں گا، آئندہ نہیں کرنا میں نے قضا. تو اب اس توبہ کی برکت یہ جو عذاب ہے وہ انشاءاللہ معاف ہو جائے. مگر نماز تو پڑھنی ہے، معاف نہیں ہوگی. اس کو یوں سمجھیے کہ آپ نے کسی کو وعدہ کر دیا کہ کل میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا، آپ کل شام کو میرے سے ملیں اور شام کو آپ دو لوگ ہیں. اب دوسرے دن وہ شام کو آیا، ظاہر ہے وہ آپ سے ناراض ہے، اور ظاہر وہ مسکرا رہا ہے، لیکن وہ آپ سے ہے ناراض کہ اس نے کل میرے کو مطلب ہے کہ کل بلایا تھا اور دیا رہی وعدہ خلافی کی، مجھے پریشان کیا، دھکا کھلایا، جیسا کہ عام طور پہ ویپاری یہ کرتے. تو اب اس کی تلافی بھی یوں ہی ممکن ہے کہ اس سے جو اس کا قرضہ تھا وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن جو اس نے 24 گھنٹے لیٹ کیے اس کی معافی مانگے، اس سے معذرت کرے، چاہے سوری سوری کرے، اسی طرح بھی تو اس کو خوش کرے کہ یار میری بھول ہوئی، مجھے معاف کر دے، میں ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، میں نے غلطی کر دی. اب اگر دل سے غلطی کا اعتراف ہے تو اللہ کے نزدیک بھی انشاءاللہ معافی ملے گی، ورنہ کم از کم بندے کے یہاں اگر آپ عاجزی کے انداز میں معافی مانگیں گے تو بندہ مطمئن ہو کر معاف کر دے گا، ورنہ پیسے لے کر وہ چلا تو جائے گا لیکن وہ آپ سے مطمئن نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک دن اس کو پریشان کیا. اب معافی مانگنے سے وہ اپنا قرضہ معاف نہیں کرے گا، قرضہ تو وہ نہیں گیا، لیکن وہ جو آپ نے تاخیر کی اس کی معافی آپ کو مل جائے گی، اس کا دل صاف ہو جائے گا. یہ چانس ہے. اگر وہ تو ایک دن کی میں نے مثال دی، یہاں تو مطلب یہ کہ آپ کو بتائیے کہ جب قرضہ لینا ہے تو جس سے قرضہ لینا بندہ کرتا ہے کہ مجھے قرضہ دے دو، اور جب اس نے دے دیا بیچارے نے احسان کر دیا قرضہ لے کے بتایا، الٹا ہی سب. حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ جس نے ہمیں قرضہ دیا ہم خود اس کے پاس جا کر اس کو قرضہ اس کا پیش کرے، شکریہ ادا کرے، ایسا نہیں ہو، الٹا ہی سب. ضمناً بات نکلی تو یہ عرض بھی کر کہ یہ بہت سخت مطلب یعنی کہ معاملہ ہے قرضے کا، کہ اگر ہم نے کسی کا قرضہ لیا اور قرضہ ادا کرنے کی طاقت ہے، رقم ہمارے پاس نہیں ہے قرضہ ادا کرنے، دیکھیے ایسا کوئی سامان ہے اسباب ہے کہ اگر وہ بیچ دیں تو قرضہ ادا ہو سکتا ہے، تو اب اسباب کے ذریعے بھی قرضہ ادا کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم ادا نہیں کر رہے جیسے کہ آج کل لوگ نہیں کرتے. تو یاد رکھیے کہ ایک ایک لمحہ چاہے جاگ رہے ہوں چاہے سو رہے ہوں، بے شک نماز پڑھ رہے ہوں، ایک ایک لمحے کا گناہ لکھا جاتا رہے گا، گناہوں کا میٹر مسلسل چلتا رہے گا. یہ سعادت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایتیں نقل کی، لیکن آج کسی کو بھی احساس نہیں، اتنا ماشاء اللہ کوئی ایسا ہو کہ جس کو احساس ہو کہ قرضہ فوراً سے پیشتر چکا دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قرضوں پر لوگ اپنا کیپیٹل بنا لیتے، اس سے قرضہ لیا اس کا مال پھنسایا، اس کا مال پھنسایا اس کا مال پھنسایا، اپنا کیپیٹل بنا لیا، کاروبار چمکا دیا، اور اب ہر ایک دھکے کھا رہا اپنے پیچھے اور گھر کے پھیرے لگا رہا. کیونکہ ہم پاورفل ہیں باتوں میں، تو چکنی چپڑی باتیں کر کے یا تو گھما دیتے ہیں، یا بچے جوان ہیں یا دوست وغیرہ ایسے یا پولیس میں فورس ہے اس کو کہہ دیتے کہ میاں وصول کر کے دکھا دیں، واقعی وہ کمزور ہے، وصول تو نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا، وصول نہیں کرتا، قرضے کی وجہ سے اپنا تو کیپیٹل بن گیا، لیکن آپ جانتے ہو کہ اس کا وبال کیا ہے. ابھی تو چل گئی آپ کی گاڑی، ابھی تو پولیس نے بچا لیا، یا خود اپنی طاقت کے بل پر یا بدماشی کے بل پر یا اپنے بچوں کی طاقت کے بل پر یا اسلحے کے زور پر دادا گیری پیدا گیری شودا گیری سب چل گئی، لیکن یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں چلے گا، اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے نہیں چلے گا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتاوی رضویہ شریف میں نقل کرتے ہیں
کہ جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے قرضہ دوارے، 3 پیسے اس کو 700 بار جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی.
آپ کو اور مزے کی بات بتا، یہ میرے آقا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھائی ملفوظہ شریف، کہ کسی کو 100 روپیہ ہم نے قرضہ دیا اور اس نے ہم سے کہہ دیا کہ بھائی آپ 2 تاریخ کو لے آ، میں 2 تاریخ کو آپ کے 100 روپیہ ادا کر دوں. اب وہ 2 تاریخ کو نہیں دیتا، 100 روپیہ ادا نہیں کرتا، تو روزانہ جتنی وہ تاخیر کرے گا روزانہ 100 روپیہ خیرات کرنے کا اپنے کو ثواب ملتا رہے گا. اب اگر 1000 روپے کسی کا قرضہ پھنسا ہوا ہے اور اگلا وعدے پر ترخوا رہا ہے کہ پرسوں لے جانا، پرسوں لے جانا، پرسوں لے جانا، پہلی تاریخ کو لے جانا، نئے سال کو لے جانا، آپ کا نقصان کیا ہے یار؟ تو روز اتنی خیرات کرنے کا ثواب آپ تو لوٹ رہے ہو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو غریب ہوں، میں روز خیرات تو کر نہیں سکتا. اب آج جی کے طور فرماتے ہیں کہ میں روز خیرات تو نہیں کر سکتا، البتہ لوگوں پر میرے قرضے ضرور آتے ہیں، لوگوں سے میں قرضے مانگ رہا ہوں اور یوں مجھے روز خیرات کا ثواب ملتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بہرحال ایک مزے کی بات آپ کو میں نے عرض کر دی کہ اگر بالفرض آپ کے پیسے پھنسے ہوئے آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ کا نقصان ہے. تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے تو پھر توبہ کی مہلت ان سے مانگ لیں. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کرنے والے سے یہ فرمایا. اس نے کہا کہ تم مہلت نہیں دیں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو جانتا ہے کہ مہلت نہیں دیں گے تو توبہ میں آخر اتنی تاخیر کیوں کر رہا ہے, فوراً سے پیش کر توبہ کر ڈال, ابھی ابھی توبہ کر. تو اس لیے مطلب ہر شخص کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے. اور میں نے یہ عرض کیا کہ توبہ یہی ہے کہ گناہ پر نادم ہو, گناہ پر نادم ہو اور آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا اس کا یہ عہد ہو, ورنہ مطلب بندہ پھنس جائے گا اور مرنے کے بعد بہت زیادہ پچھتائے گا, پھر مہلت نہیں ملے گی. دیکھو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ترجمہ کنزل ایمان, ایمان والے تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے, اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن فَضْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے, پھر کہنے لگے اے میرے رب عز و جل تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی, میں صدقہ دیتا ہوں نیکوں میں ہوتا. اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا. جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں تو جب ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری جاگیر جو ہے وہ ہم مطلب اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں مسجد بن جائے, ہمیں ثواب مل جائے, ہمارا پلاٹ جو ہے وہ ہم دینا چاہتے ہیں تو ہمارا انتقال ہو جائے تو پھر آپ اس کو دے لیں مسجد. مزے کی بات تو یہ ہے کہ اپنے کو ضرورت ہو, نفس غالب ہو اور اس کے باوجود اللہ کی راہ میں دے دیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے. تو بہرا لیے کہ میرے نیچے میرے صحیح بھائیوں اب مہلت مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ تو نے مہلت کیوں نہیں دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور میں نیکوں میں ہوتا. یا اللہ تو مجھے مہلت دیتا تو میں نمازی بن ہی جاتا, میں ڈرتا تھا کہ لوگ ملا ملا کہیں گے. لیکن یہ کیا پتا تھا اچانک میری موت آ جائے گی, میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اچانک گردن توڑ بخار پکڑ لے گا مجھے مر جاؤں, ورنہ میں لوگوں کے کہنے پر نہ جاتا, داڑھی بڑا ہی لیتا, بچوں کے چکر میں نہ پڑتا, بیوی کے چکر میں نہ پڑتا, بے سوائبوں کا ناچ دیکھتا رہا, وی سی آر پر فلمیں مزے لے لے کر دیکھتا رہا, گانے بازے سنتا رہا. یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا تو میں کچھ سیٹنگ کر لیتا. لوگ بولتے رہے کرو اللہ نے حج نصیب کر دیا بس داڑھی رکھ کے آئیں گے. اول تو تجھے کیا پتا کہ تم نے لبے کہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا پر, یہ بھی تو نہیں پتا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا کیا ہوتی ہے, لبے کیا ہوتی ہے. تو تیرے مقدر میں حج ہے یا نہیں ہے تجھے کیا پتا, اور جب تک حج کو نہیں جائے گا اتنے عرصے تک یہ حرام فیل کرتا رہے گا, داڑھی چھینتا رہے گا, اس کا کیا رائے جاریہ, روز داڑھی کاٹتا رہے گا, گناہ کرتا رہے گا, اس کا تو جواب دو. یہ حماقت نہیں ہے تو کیا ہے, نہ کرنا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے نا. دوبارہ حج کا انتظار نہ کیا جائے اور اللہ کی مرضی پر ابھی سے سر تسلیم ختم کر دیا جائے اور رمضان سے نماز شروع کریں گے. رمضان نصیب ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں, یعنی رمضان تو آ گیا. عام دنوں میں لوگ کہتے ہیں باتوں کا شعبان میں رجب میں پوچھو بس رمضان سے نیت ہے روزے پورے رکھیں گے نمازیں بن جائیں گے, یہ نیت یار اس وقت تک گناہ کرتے رہے یہ کیا تک ہے, کیا تک ہے اتنے سارے اس وقت تک جنہیں نمازیں آپ چھوڑتے رہو گے ادا کر تو نہیں ہے. اور رمضان سے پہلے اور یہ تو عام لوگ بولتے ہیں کہ بھئی بس جان چھڑانے کے لیے بولتے ہیں کہ جمعے سے نماز ہم شروع کریں, جمعے سے نماز شروع کریں. اور ایسے کیس تو میں نے خود دیکھے, ایک بندے کا جنازہ تو میں نے خود پڑھا ہے کہ ہمارے صحیح بھائیوں کو بولا تھا کہ بس اس کو سمجھایا تو ہاں جمعے سے نماز شروع کر دوں گا, اور بدھ کو منگل کو رات میں اس کا غالباً آٹھ فیل ہو گیا, بدھ کو صبح میں نے جنازہ اس کا پڑھایا تھا, صبح پڑھایا تھا 10-11 بجے, جمعہ آیا نہیں وہ نماز شروع کرتا. تو اس لیے مطلب یہ لیکن نیکی میں بولتے نا نیکی میں دیر کیا کرنی چاہیے, جب ان کا مطلب پھنستا نا بندے کا یار نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے, نیکی میں جلدی کرنی چاہیے. اب پتہ نہیں وہ نیکی ہو بھی یا نہیں ہو لیکن بولتے نیکی میں جلدی کرنی چاہیے عام طور پہ لوگ بولتے. اور جس نیکی میں نفس مطلب یہ گڑبڑ کرتا ہے تو وہ رمضان پر ڈال دیں گے, جمعے پر یا حج پر ڈال دیتے, اور جس میں اپنا مفاد ہوتا ہے تو فوراً کرنی چاہیے. اب مثلاً آپ جاب لیس ہو نوکری پر نہ ہو اور اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ ایسا کریں کہ ہم آپ کو نیا سال شروع ہوگا نا سروس تو ہے ابھی ابھی تھوڑا گھومے پھرے مطلب نیا سال ہوگا ہم آپ کو سروس پر لگا دیں گے, آپ چکائے آئیں گے کہ یار کب تک بھوکے مروگے یار، تو کل کا ہوتا آج ہو جائے، آج کی بھی آدھی دیہاڑی نہ جائے یار، ابھی سے چلتے ہیں دوپہر سے آدھی دیہاڑی سے یار، مطلب بچے بھوکے جلدی نوکری مل، تو سال بھر کیا مہینہ کیا ایک دن بھی بندہ انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنا مفاد ہے، اور داڑھی رکھنی ہے نماز شروع کرنی ہے تو وہ رمضان آنا چاہیے، تو حج آنا چاہیے، تو مدینے جانا چاہیے، تو اس طرح مطلب بندے بہانے کرتے ہیں، اور اس میں پھر عجیب عجیب گال بدل کرتے ہیں یار، بس دو جوان بچے کرنا ذرا سر پر بیٹیوں کا فرض ذرا اتر جائے تو پھر میں داڑھی رکھ لوں گا اور آپ کے سمجھ لیا ہوں گا۔ دنیا کی دولت کی تلاش کے لیے پہنچنے میں کوئی کسی کو مطلب بات نہیں، لیکن فیضان مدینہ میں آنے کی دعوت دو تو وہ ہزار بہانے تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے ماں بیمار ہو جاتی ہے، کسی کا باپ بیمار ہو جاتا ہے، اجتماع کی دعوت دو بولتے والد صاحب بیمار ہے، آپ بندے پر بھی نہیں جا سکتے ہوں گے، دن بھر والد نہیں ہو تو نوکری پر آپ جاتے ہیں، شادی بیاہ موت میت اس پر بھی جانا ہی پڑتا ہے، تو ماں اللہ کرے گا تو یہاں ہوگے دعا کرو گے تمہارے والد صاحب ان شاء اللہ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ بندہ جب موت آ جائے گی تو پھر پچھتائے گا، روئے گا، چلائے گا کہ یا اللہ مجھے مہلت کیوں نہیں دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور میں دیتے نہیں، وہ مہلت نہیں ملے گی۔ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا مزید آگے، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ عز و جل تو تمہارے کاموں کی خبر ہے، مہلت ملتی تو یہ بندہ اب 60 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، اب بھی مطلب نمازیں اسے پڑھی نہیں جاتی، اب بھی مطلب یہ فلمیں دیکھتا ہے، اب بھی جھوٹ بول کے کاروبار، اب بھی سود پر گزارا کرتا ہے، اب بھی رشوتیں لیتا ہے، تو اگر 70 کے بجائے اس کو 80 سال بھی دیا تو یہ کھاٹ میں آ جائے گا، کھاٹ میں رہ کر کیا اس نے کرنا، تمہارا اللہ تعالیٰ کو سب پتا، جیسے میں نے عرض کیا کہ دن بھر دندناتے پھرتے، راتوں کو بھی جھمیلوں میں اور میلوں میں جاتے، اجتماع کا کہو فیضان مدینہ میں آنے کا تو بولتے باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، تو اب ہم لوگوں کو بھی اللہ کے کرم سمجھ آنے لگی ہے کہ یہ بےچارے مجبور ہیں، شیطان ان کو مطلب آنے نہیں دیتا، ان اجتماعات میں اگر آئے گا تو یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ شیطان اچھی طرح جانتا ہے، یار یہ پکا نمازی بن جائے گا، چلو اب کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے فجر میں تو میں سلا دیتا ہوں اس کو، فجر میں بھی آئے گا، چلو فجر میں اٹھ بھی جاتا ہے لیکن نماز جیسی تیسی غلط پڑھتا ہے تو مجھے پتا شیطان تو جانتا ہے، تو اب ان لوگوں میں چلا جائے گا تو نماز اچھی طرح پڑھنا سیکھ جائے گا، اس کا باپ مر گیا تھا تو جنازے کی دعا بھی اس کو نہیں آتی تھی جو تو یہ کھڑا ہو گیا تھا، اب اگر ان میں چلا گیا، ماں بھی بوڑھی ہے، اگر ماں دنیا سے چلی گئی تو یہ صحیح معنوں میں نماز جنازہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ صحیح پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو بخش دے، اس کو جانے نہیں دینا تو یہی کہلوا دو کہ ماں بیمار ہے اس میں آ نہیں سکتا، سمجھنے کی کوشش کریں، تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائی ہو، واقعی شیطان بڑا مکار یار، بڑی مطلب میرے عجیب عجیب دلیلیں بندے کو سجاتا ہے، اور اس طرح وہ دین کے ماحول سے، مدنی ماحول سے، سنتوں بھرے ماحول سے وہ بندے کو دور کرتا ہے، لیکن بھارا لے کے پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر بندے کو موت آ جاتا پھر کہے کہ یا اللہ کیوں مہلت نہیں دی، نیک بن جاتا تھا سب میں چلا جاتا، ان کے قافلوں میں چلا جاتا، تو مجھے مہلت دے دیتا، قافلے دین کی تبلیغ کے لیے جاتے تو اے اللہ تو مجھے مہلت دے دیتا، میں ایک قافلہ اور بڑھا دیتا، اکیلا نہیں دوسروں کو بھی لیتا جاتا، ابھی موقع ہے، ابھی کر لو، ابھی چلنا ہے تو چل پڑو، اللہ کی راہ میں 12 دن کے لیے چلو اور کچھ آخرت کی تیاری کر لو، ورنہ دنیا کے لیے تو بندہ چل ہی رہا ہے، اب دین کے لیے بھی چلنا سیکھ لو، اپنی تربیت کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے بھی میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں چلو، تاکہ یہ کہنا نہ پڑے کہ مجھے مہلت کیوں نہیں ملی، کہ میں نیک بن کر دکھا دو، اللہ تعالیٰ کو خوش کر دو، اس کے محبوب کو راضی کر دو، اور پھر چاہے کہیں بھی دنیا میں موت آئے وہاں سے جنت البقیع میں منتقل ہو جاؤ، اور محبوب کے جلووں میں گم ہو جاؤ، جو کرے بزم شبستان جینا کی خواہش، جلوے یار جو شمع تنہائی۔